والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں، اسی کی یہ کڑی ہے. علماء اکرام لکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی، جو خصوصیتیں عطا کی، وہ شمار سے باہر ہیں. تمام انبیاء کرام کو اللہ نے جس قدر خوبیوں سے اور خصوصیات سے نوازا، اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے تنہا اس سے زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے. ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے انبیاء کرام پر چھ طرح سے فضیلت دی گئی ہے. فضلت علی الانبیاء بستین، مجھے انبیاء کرام پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے اور خصوصیت سے اللہ نے نوازا ہے. کیا ہیں وہ چھ باتیں؟ فرمایا، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فرمایا، مجھے جوامع الکلم دیے گئے اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا اور ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، اور مجھے ساری انسانیت اور ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا. یہ جو چھ خصوصیتیں ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، یہی چھ خصوصیتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک حدیث میں آپ نے بتائی، ورنہ ایسی سینکڑوں آپ کی خصوصیات ہیں. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اس میں آپ کی ساری خصوصیتوں کو جمع کیا ہے. اس طرح سے بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. جوامع الکلم کیا ہے؟ جامع باتیں ہیں، الفاظ مختصر ہوں گے اور معنی اور مطلب سمندر کی طرح سے. الفاظ نہایت قلیل اور مختصر کہ دو جملوں میں ادا ہو جائیں، دو لفظوں میں ادا ہو جائیں، لیکن معنی اور مطلب میں اگر ہم جائیں، تشریح میں جائیں، تو ایک سمندر ہمارے پاس نظر آئے گا. ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں تقریباً اسی طرح سے ہیں، جیسے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکا دینا ہے اور نہ دھوکا کھانا ہے، اور فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی خوب واضح ہے، حرام بھی خوب واضح ہے، ان دونوں کے مابین کچھ باتیں مشتبہ ہیں، ان کی حقیقت اکثر لوگ نہیں جانتے. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں. میں یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. ایک حدیث ہے ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ کی، اور وہ مسلم میں موجود ہے. حضرت تمیم داری، جن کی کنیت ابو رقیہ ہے، اوس ابن تمیم ابن اوس داری، وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. صحابہ سمجھ گئے. ایک ہی جملے میں آپ نے اسلام اور دین کی تعریف کی اور اس کا تعارف کرایا. صحابہ سمجھ گئے، پوچھنے لگے کس کے ساتھ خیر خواہی ہے. فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ اور عامۃ المسلمین کے ساتھ. آپ نے خیر خواہی کا مصرف، خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے، اس کو آپ نے بتایا. اب آئے دین کے تعلق سے، اس سے بہتر اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جو آپ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں دین خیر خواہی ہے، دین خیر چاہنے اور بھلائی چاہنے کا نام ہے، اور وہ بھلائی دراصل انسان اپنی ذات سے متعلق چاہتا ہے، اس کے حق میں بھلائی ہوتی ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھلائی. اللہ کے ساتھ بھلائی کیسے ہوگی، کس طرح سے خیر خواہی ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کا احترام، اس کی عظمت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے جملہ احکام پر عمل کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. آگے اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے بندوں سے کس طرح سے مخاطب ہیں، اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں اور آگے اس کی تبلیغ کریں، قرآن کی باتوں کو عام کریں. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. آگے تیسرا نمبر ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یوں ہوگی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں, ان سے محبت رکھی جائے, ان کی عظمت رکھی جائے, اور شریعت کے احکام میں وہ جو طریقے بتاتے ہیں ان طریقوں پر چلا جائے. اسی لیے علماء نے بہت بہترین انداز میں دین کا اور اسلام کا تعارف کرایا ہے. فرمایا اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے. حکم اللہ ہی کا ہوگا, اللہ ہی فرمائیں گے, لیکن طریقہ نبی بتائیں گے, اور وہ طریقہ بھی اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈالیں گے. چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو, لیکن پورے قرآن میں صراحتاً وقت کا ذکر نہیں کیا, کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے اور کون سی نماز کس طرح پڑھی جائے. فجر کی دو رکعتیں ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور ظہر کی چار رکعتیں ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. قبلہ رخ ہونا اور دوسری باتیں قرآن کریم میں صراحتاً کہاں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے, اپنے فرمودات سے ان باتوں کو سمجھایا. تو ولی رسول ہی اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کے طریقوں کے موافق عمل کریں, رسول سے محبت رکھی جائے, رسول کی عظمت ہو, رسول کا احترام ہو, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اپنے نزدیک ساری کائنات سے, حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اپنی جانوں سے زیادہ ہم آپ سے محبت کریں, یہ رسول کے ساتھ خیرخواہی ہے. اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ علماء لکھتے ہیں جب تک وہ صریح اسلام کی خلاف ورزی نہ کریں ان کا تعاون کیا جائے اور ان کی اعانت کی جائے, اور بے ضرورت شرعی ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے, اور عامۃ المسلمین کے ساتھ, تمام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ہر ایک کے حق میں بھلائی چاہیں, کسی کے حق میں کوئی برائی نہ چاہیں, ہر ایک کو نفع ہو, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, ہر ایک کا دینی اور دنیاوی معاملہ اچھا ہو جائے, دین بھی اچھا ہو جائے اور دنیا بھی اچھی ہو جائے, سب کے تعلق سے یہ بھلائی چاہیں. تو آپ نے پانچ باتیں بتائیں, اب غور کریں کہ یہ جو بھلائی چاہنا ہے, اللہ ہماری بھلائی کے محتاج نہیں, قرآن ہماری بھلائی کا محتاج نہیں, اللہ کے رسول ہماری طرف سے خیرخواہی کے محتاج نہیں, لیکن ہم بھلائی چاہیں گے تو بھلائی چاہنے کا فائدہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گا, اور اس کا فائدہ دین میں اور دنیا میں اور دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہنے والے کو ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے جو بہترین ایک لفظ میں, ایک جملے میں تعارف کرایا, اس سے اچھا کوئی اور تعارف نہیں ہو سکتا. اسی کو فرمایا الدین النصیحہ, دین خیرخواہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہم بچوں کے ساتھ ملتے تو ہمارے ساتھ اللہ کے نبی کچھ دیر ہنسی کی باتیں کرتے. ایک موقع پر ہمارے گھر تشریف لائے تو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, آپ نے اس سے دل لگی کی بات کی. آپ نے اس سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہاری بلبل کیا ہوئی, تمہاری بلبل کیا ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ وکان لہو یلعب بھی, کہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس ایک بلبل تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، بس وہ مر گئی، اللہ کے نبی جب آئے دیکھا بلبل نہیں تھی، تو آپ نے پوچھا یا آبا عمر ما فعل النغیر، تمہاری بلبل کیا ہوئی؟ اب دیکھیے ایک جملہ ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں اس سے فقہاء اکرام نے 110 مسائل نکالے ہیں، 110 مسائل فقہاء اکرام اس سے نکالے ہیں. کیسے نکالے ہیں؟ مثلا ایک مسئلہ تو یہ نکالا کہ ابھی جو بچہ چھوٹا ہے اس کی کنیت جائز ہے کہ اے عمر کے، عمیر کے ابا، حالانکہ وہ نابالغ بچہ ہے، آپ نے اس کو ابو عمیر کہا، معلوم ہوا کہ ابھی جو نابالغ بچہ ہے اس کو یوں نام رکھا جاتا ہے، رکھا جا سکتا ہے کہ وہ ابو القاسم ہے، ابو الحسن ہے، اور ابو عمیر ہے، ابو عمر ہے، اس طریقے سے نام رکھنا درست ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام سے ان کو پکارا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بلبل کیا ہوئی؟ دوسرا مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ ایک طرح سے جملے کہے جا سکتے ہیں اور جس میں وزن ایک ہی ہو. اب دیکھیے یا ابا عمر ما فعل النغیر، ایک طرح کے جملے آپ نے فرمائے، گویا ایک شعر ہو گیا یا شعر کا ایک مصرع ہو گیا. علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا. تیسرا مسئلہ یہ نکالا کہ بچوں سے ایسی دل لگی کی جا سکتی ہے جس کے پیچھے حقیقت ہے، کسی طرح کا کوئی ٹھٹا نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی دل آزاری کا جملہ نہیں ہے، دل کو تکلیف دینے والی بات نہیں ہے، ایسا مزاح اور مزاح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. چوتھا مسئلہ عجیب و غریب علماء نے نکالا کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ پرندے وغیرہ پالنا جائز ہے. وہ بلبل پالتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے، آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، آپ نے ان کو روکا نہیں. یہ مسئلہ یہاں سے نکالا. اور یہاں سے دوسری بات نکالی کہ بشرطے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اگر پالنے والا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہو جائے گا، اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے. اور پانچواں مسئلہ فقہاء نے یہ نکالا کہ مدینۃ المنورہ بھی حرم ہے لیکن مکہ المکرمہ کی طرح سے وہ حرم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. مکہ المکرمہ بھی حرم ہے، مدینۃ المنورہ بھی حرم ہے. فرق یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی درخت نکال نہیں سکتے، کسی جانور کو شکار نہیں کر سکتے، لیکن مدینۃ المنورہ بھی حرم ہے، یہاں وہ باتیں جائز ہیں. چنانچہ حضرت انس کے بھائی نے بلبل کا شکار کیا اور اس کو پالتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا. تو یہ مسائل فقہاء نکالے ہیں. تو آپ ایسے جملے کہتے تھے کہ ان جملوں سے سینکڑوں ہزاروں مسائل نکلا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں میں وہ عجیب و غریب سمندر ہوتا کہ فقہاء اندر جا کر ان باتوں کو پاتے. فرمایا وہ نصرت بالرعبی، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رعب عطا کیا تھا کہ باطل آپ کے سامنے ٹہر نہیں سکتا تھا، باطل آپ کے سامنے لرز اٹھتا تھا، کامتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب اللہ نے دشمنوں کے دلوں پر ڈال رکھا تھا، حالانکہ مٹھی بھر مسلمان تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن کیا مجال ہے، نہ روم کے بادشاہ نے حملہ کیا، نہ ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا، جبکہ اس زمانے میں یہ سب بڑی بڑی طاقتوں والے تھے، ان کا بڑا چرچا تھا، ان کی بڑی شہرت تھی، لیکن دور دور تک آپ کا رعب ہر ایک کے دل میں ایسا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی، لہذا دشمنوں کے دلوں پر آپ کا رعب بیٹھا ہوا تھا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آگے فرمایا اوحلت لی الغنائم، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلات والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان انبیاء کرام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جب بھی دشمنوں سے لڑائی ہوتی، مال غنیمت حاصل ہوتا تو مال غنیمت کو کسی پہاڑ پر کسی اونچی جگہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی، کسی کے لیے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ آگ کا آ کر کھا جانا یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ یہ جنگ اللہ نے قبول کی اور مال غنیمت کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نظر عنایت فرمائی، مال غنیمت کو حلال کیا کہ آپ کے لیے بھی حلال ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی حلال ہے، لہذا جو مال اللہ نے دشمنوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہنچایا اس کو حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دسویں پارے کی پہلی آیت ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ مسئلہ اللہ نے وہاں بیان کیا ہے۔ یہ تین خصوصیتیں ہوئی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی خصوصیت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی۔ ساری زمین مسجد بنائی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ پچھلی امتوں کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل اور جتنی امتیں گزری ہیں ان کے ذمے یہ ضروری تھا کہ وہ عبادت کے لیے مسجد ہی آئیں، اپنے عبادت خانہ آئیں اور عبادت کریں، گھر میں اور جہاں وقت ہو جائے وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کو مسجد پہنچنا لازمی تھا۔ لیکن اللہ نے کرم کیا اور اتنا عظیم کرم کیا کہ آدمی بازار میں ہے، اذان ہو جائے، وہاں جو عبادت خانہ ہے وہاں پہنچ جائے، اور اگر وہاں کوئی عبادت خانہ اور مسجد نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہاں جو کوئی پاکیزہ جگہ مل جائے وہاں وہ اپنا مصلی بچھائے اور نماز پڑھ لے، اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ ایسے ہی سفر میں جہاں اس کو موقع ملے، بشرطے کہ جگہ پاک ہو، وہ وہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی بشرطے کہ وہاں کوئی ناپاکی نہ ہو اور وہ کوئی غیر کی زمین نہ ہو اور وہاں با اجازت نماز ادا کی جائے، یہ بھی علماء کرام نے شرطیں رکھی۔ اور آگے فرمایا طہورا، زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ پچھلی امتوں میں اگر ناپاکی ہوتی تو صرف پانی سے ہی پاکی حاصل کرنا ضروری تھا، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاکی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ زمین کو پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ وقت ہو جائے پانی نہ ہو، پانی نہ ہو یا پانی تو ہو لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، مثلا مریض ہو، بیمار ہو، پانی استعمال کرنا اس کے حق میں مضر اور نقصان دینے والا ہو، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پڑھیے چھٹویں پارے کی آیت ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا اور کوئی عذر ہو, تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, اسی پاک مٹی سے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا کرو. اللہ نے آیت اتاری اور زمین کو اللہ نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا کہ اگر کسی وجہ سے پانی نہ ہو یا پانی پر استعمال کی قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور آپ کی فضیلت ہے, اور آپ کے واسطے سے یہ فضیلت آپ کی پوری امت کو اللہ نے عطا کی ہے. آگے فرمایا پانچویں فضیلت ہے, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری مخلوق میں دو بڑی مخلوق انسان اور جنات بھی ہیں, اور ان کے علاوہ علماء لکھتے ہیں آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں, آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ صرف اپنی امت کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. بلکہ علماء لکھتے ہیں جتنی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کی گزری ہیں ان تمام امتوں کے بھی آپ نبی ہیں, سب کے آپ نبی ہیں. اس کی تشریح لمبی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. حضرت موسیٰ بہت بڑے نبی تھے لیکن صرف بنی اسرائیل کے لیے, حضرت عیسیٰ بڑے نبی تھے لیکن صرف بنی اسرائیل کے لیے, ایسے ہی حضرت ابراہیم ہوں اور انبیاء ہوں. اللہ نے ایک ایک قوم کے لیے, ایک وطن کے لیے, قبیلہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا, لیکن عالمگیر اور ہما گیر دائمی نبی سوائے آپ کے کوئی نہیں آیا. آپ ایک تو ساری مخلوق کے لیے نبی ہو کر آئے اور قیام قیامت تک کے لیے نبی ہو کر آئے, اور آپ کی نبوت کے لیے کوئی مدت نہیں رکھی گئی. آپ کی نبوت کے لیے کوئی مدت نہیں, آپ قیامت تک نبی ہیں. جبکہ آپ کی وفات کو 1500 سال ہو چکے ہیں لیکن آپ کی نبوت باقی ہے. آپ باقی نہیں ہیں, آپ کی نبوت باقی ہے. آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہوگا, اسی وقت وہ مسلمان ہو سکتا ہے ورنہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. علماء لکھتے ہیں آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں کے بھی آپ نبی ہیں, اللہ نے آپ کی نبوت کو عام کیا. اور یہی نہیں کہ انسانوں کے ہیں, آپ جنات کے نبی ہیں. سورہ جن اٹھا کر پڑھیے, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا یهدی للرشد فآمنا به. جنات کا ایک وفد آیا, اس نے قرآن سنا, اس کو بڑا تعجب ہوا, وہ وفد ایمان لے آیا. پھر اس وفد نے اپنے تمام جنات کو خبردار کر دیا کہ ایک نبی آئے ہوئے ہیں, وہ نبی آخر الزمان ہیں, ان پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر فرض ہے. لہذا ارسلتو الی الخلق کافہ, ساری انسانیت اور سارے جنات کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹی خصوصیت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں, فرماتے ہیں وختم بی النبیون, میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی طرح کا نہ شریعت والا نہ بغیر شریعت کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں نئی شریعت کے بغیر 70,000 انبیاء آئے یا 4,000 انبیاء آئے، ان کا کام یہی تھا کہ صرف تورات کی تعلیم عام کریں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ذمہ داری علماء اکرام کو دی گئی، اور آپ کی نبوت قیامت تک رکھ دی گئی، اور ہمیشہ کے لیے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اسی لیے مسیلمہ کذاب آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسیلمہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کو قتل کیا گیا اور اس کا حشر بہت برا ہوا. مسیلمہ کذاب ختم ہوا، اور ایک عورت آئی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ختم ہوئی. طلحہ اسدی کے نام سے ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ختم ہوا، اور یہ سارے بڑے ذلیل اور رسوا ہوئے. اور آج سے 150 سال پہلے پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص پیدا ہوا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، نعوذ باللہ. اس نے نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. مفتری تھا، دجال تھا، کذاب تھا، اور اس کے ماننے والے دائرہ ایمان سے خارج اور کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کو ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. یہاں رک کر سمجھیں کہ اور انبیاء اکرام کی امتیں اپنے نبیوں پر ایمان لاتی تھیں، لیکن ہماری ذمہ داری دو ہے، ہم اپنے نبی پر ایمان لائیں گے اور ختم نبوت پر بھی ایمان لائیں گے. یہ بھی ہم ایمان میں ذکر کریں گے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور نبی خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات پر ایمان لانا بھی فرض اور ضروری ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، عمر کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. لہذا اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، میں مہدی ہوں، جیسا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے عوام کی ایک جماعت گمراہ ہو رہی ہے، اور ان کی باتوں کو سن کر اثر لیتے ہیں، اور واقعتاً صحیح ہو سکتا ہے، عوام گمراہی کے شکار ہوتے ہیں. آپ خوب سوچ لیں، سمجھ لیں، مہدی ہونے کا کوئی دعویٰ کرے یا عیسیٰ ہونے کا کوئی دعویٰ کرے یا نبی ہونے کا یا خاتم نبی ہونے کا دعویٰ کرے، آنگ بند کر کے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، تجھے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ہمارا اہم عقیدہ ہے، ختم نبوت والا عقیدہ. اس میں کسی طرح کا کوئی جھول اور کوئی کمزوری پیدا نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. میں نے قرآن کریم کی 21 پارے کی آیت پڑھی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، اللہ کہتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے محمد تمہارے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اللہ نے یہ بات صاف کر دی، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. اسی وجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں ہوئی اور 4 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم. 4 صاحبزادے ہوئے، تین صاحبزادے حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئے، جیسے چار صاحبزادیاں حضرت ختیجہ سے ہوئی تین صاحبزادے بھی حضرت ختیجہ سے ہوئے، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ چاروں بیٹے آپ کے اپنے بچپن میں انتقال کر گئے، ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں بنا۔ اللہ کہہ رہے مردوں کے باپ نہیں، اور رجل کہتے ہیں اس شخص کو جو بالغ ہو جائے، جو بالغ ہو جائے، سب بچپن میں انتقال کر گئے، گزر گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے۔ لہذا کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے، ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہم آنگ بن کر کے کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں، کذاب ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس سے پوچھے تیرے پاس معجزہ کیا ہے، حضرت فرماتے ہیں معجزہ کا مطالبہ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ معجزہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ لہذا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 110 آیتوں سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہے، اور 200 حدیثوں سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں یہ 6 فضیلتیں مجھے عطا کی گئی، اور یہ فضیلتیں آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی دی گئی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آپ کی کما حق عظمت کرنے کی، اور آپ پر کما حق ایمان لانے کی۔ آمین۔